السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ پیج نمبر 449، سب سے نیچے کا پارٹ ہم لوگ پڑھیں گے. جیسے کہ ہمارا پیچھے سے چلتا آ رہا تھا، یعنی اللہ تعالی کی ذات، ہر چیز، جو بھی کائنات میں جو چیز ہے، اللہ تعالی ہی اس کا خالق ہے. یعنی اللہ تعالی کی ذات واحد ہی ہے جو ہر چیز کی خالق ہے، تو اسی کا کنٹینیویشن ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. یہاں پر رائٹر کہتے ہیں کہ مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بندوں کو اپنی اور اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم دیا اور انہیں اپنی معصیت سے منع فرمایا. یعنی اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو رسولوں کی اطاعت کا حکم دیا اور نافرمانی سے منع فرمایا. یعنی اس نے اپنے خلق اور ربوبیت کے عموم کے باوجود بندوں کو بے مقصد نہیں چھوڑا اور نہ ان سے اختیار سلب کیا، بلکہ انہیں اپنی اور اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی معصیت سے منع فرمایا. اب اگر آپ دیکھیں کہ جبریہ اور قدریہ فرقے کی بات لوگ اگر مانتے ہیں، یا جبریہ اور قدریہ فرقے کو، یا ان کی سوچ کو صحیح مانتے ہیں، تو آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اور ان کو جو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، تو وہ تو سب بے معنی ہو کر رہ جائے گی نا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق بھی ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. یعنی ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ مقصد کے تحت ہم کو بھیجا ہے، اور ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اگر اللہ تعالی ہم سے اختیار سلب کر لیتا، یعنی ہمارے پاس کوئی اختیار نہ رہتا، تو پھر ہم کو رسولوں کی اطاعت کا حکم نہ دیا جاتا. تو ہمیں ارادے اور اختیار کی آزادی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ہمیں اپنی نافرمانی سے منع بھی فرمایا. یعنی رسولوں کی اطاعت بھی کرنے کے لیے کہا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع بھی فرمایا. اس کا مطلب ہم کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے. اس کا اپنے بندوں کو حکم دینا، یعنی یہ حکم ممکن ہے اس لیے کہ جسے اس کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی اس کی مخلوق ہے، اور اس کا فعل بھی اس کی مخلوق ہے، لہذا اسے حکم بھی دیا جا سکتا ہے اور منع بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو احکامات دیے ہیں اور جو بھی کام ہم انجام دیتے ہیں، دیکھا جائے تو یہ سب ہے تو ہمارے افعال، یعنی ہم کام کرتے ہیں یہ، لیکن اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی یہ سب مخلوق ہے. اگر انسان اپنے عمل کے لیے مجبور ہوتا تو پھر اس کا حکم غیر ممکن چیز کے لیے ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو جبریہ فرقہ اگر یہ کہتے ہیں کہ انسان تو مجبور محض ہے اور جو بھی کام ہوتے ہیں جبر سے کروائے جاتے ہیں، یعنی اس کو اندر سے فورس ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جبریہ کا کہنا ہے کہ وہ کام انسان کرتا چلا جاتا ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو انسان کو تو پھر ناممکن کام کے لیے کہا جاتا نا، کہ جو ناممکن کام ہے وہ کر کے دکھائے، جبکہ اس کو ناممکن کاموں کے لیے کہا ہی نہیں گیا. اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ چاند پر جا کر عبادت کرو، سورج کو پکڑ کر لے کر آؤ، نہیں، بلکہ اس کو وہی کام دیے گئے ہیں جو اس کی استطاعت کے مطابق ہیں. اور اسی لیے قرآن کی آیت اس بات پر دلیل ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی استطاعت کے مطابق ہی. اور دوسری آیت ہے کہ لا یکلف نفسا الا وسعها، وہ مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس کی تکلیف کے مطابق ہی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے اطاعت کرنے اور معصیت سے بچنے پر قدرت رکھتے ہیں. یعنی ہمارے اندر یہ پوٹینشیل ہے، یہ مادہ ہے ہمارے اندر، یا اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ہمارے اندر رکھ دی انسانوں میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، اس کی طاقت ہمارے اندر ہے، اور اس کے لیے ہم کو مجبور نہیں کیا گیا. اب ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ پسندیدہ بندے بھی ہیں اور کچھ نافرمان بندے بھی. تو اللہ تعالیٰ کن بندوں کو پسند کرتا ہے یا کن سے وہ محبت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ایسی آیت ارشاد فرمائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے بندوں کو محبوب رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے. وہ ہوا سبحانہ یحب المتقین والمحسنین والمقسطین, اور اللہ تعالیٰ متقین, محسنین اور مقسطین سے محبت کرتا ہے, مقسطین انصاف کرنے والے. اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور اچھے کام کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, جب تک وہ قائم رہے تمہارے لیے تو تم بھی قائم رہو ان کے لیے, یقیناً اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, اور انصاف کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے, اور یہ اس کے حکم کے باوجود ہے کہ اسی نے اپنے پسندیدہ عمل کو ان کے مقدر میں کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے, اللہ تعالیٰ کی مشیت سے, اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں وہ چیز لکھی, اور پھر وہ پسند بھی کرتا ہے اور بندوں کو اس پر اجر بھی عطا فرماتا ہے. بس ان کا فعل, یعنی جو بندوں کا فعل ہے, اللہ کا محبوب فعل, اور شرعی اور قونی امر کے اعتبار سے اس کی مراد, یعنی جو بھی شریعت نے ہم کو احکامات دیے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلمہ کن سے جو چیزیں واقع ہوتی ہیں, جیسے کچھ ڈیزاسٹر کا آنا, زلزلوں کا آنا, طوفان کا آنا, اور اس میں انسان کو جو نقصان ہوتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے کن کے ذریعے سے ہوتے ہیں نا, یہ امر قونی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں یا شرعی احکامات ہیں. اب بندہ اس پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو آپ سبحان اللہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندوں سے محبت کرتا ہے, اور پھر وہ اچھے اعمال کو انجام دیتا ہے. تو جو بندہ, جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے, جو محسن ہوتا ہے, وہ ہر کام, یعنی فرض کے علاوہ واجب کو, مستحب کو ریگولرلی ادا کرتا ہے, اور متقی وہ بھی واجب کو اور تمام معاملات کو جو اللہ کی طرف سے پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے, ظلم و زیادتی سے دور رہتا ہے, کسی پر ظلم نہ کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے. تو ان باتوں سے کیا پتہ چلا کہ اگر انسان مجبور محض ہوتا تو پھر اس کے سامنے تو پھر آپشن ہی نہ ہوتے نا کچھ, پھر اس کو زبردستی سب کرنا ہی پڑتا. اب دیکھیں بندوں میں بھی الگ الگ لوگ ہوتے ہیں نا, الگ الگ کوالٹیز ہوتی ہے بندوں کی. ایک بندہ ہے جو پوری فرائض کی پابندی کرتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, پسند ہے. لیکن ایک بندہ ہے جو فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے, تہجد بھی ریگولرلی پڑھتا ہے, اس کا اخلاق بھی اچھا ہے, لوگوں سے ڈیل بھی اچھی کرتا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ پسندیدہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ جو فرائض کی پابندی کرے وہ بھی پسندیدہ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ محبت کس سے کرے گا؟ جو مزید اس سے اس کی اور رضامندی چاہتا ہو, جو مزید اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہو, جو نوافل کی بھی پابندی کرتا ہو, تہجد بھی ریگولرلی پڑھتا ہو, تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مزید اپنے سے قریب کرے گا, اس کو محبوب رکھے گا. اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے؟ کافروں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے, ان ایمان والوں کو پسند فرماتا ہے اور کافروں کو ناپسند کرتا ہے. وہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے اور کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی دلیل یہ آیات ہیں سورۃ توبہ کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور سبقت لے جانے والے پہلے پہل مہاجرین اور انصار میں سے, اور جنہوں نے نیکی کرنے میں ان کی اتباع کی, اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے بہتر مخلوق ہیں, ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں, راضی ہو گئے اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے ان سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, کہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, کہ پھر اگر وہ پھر جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. حالانکہ کفر بھی اس کی مشیت سے واقع ہوتا ہے, مگر اس سے اس کا پسندیدہ ہونا لازم نہیں آتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتی تو کفر واقع نہ ہوتا, پھر تو سارے لوگ ایک ہی امت ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو چاہتا تو بغیر کچھ کیے سبھی کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنا دیتا, یعنی کسی کے اختیار پر نہ چھوڑتا اللہ تعالیٰ. لیکن پھر امتحان تو کچھ نہ ہوتا نا, تو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا فرق بتا دیا, یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کون سے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندے کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے کو ارادے اور اختیار کی آزادی ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے ارادہ اور اختیار, وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو روکنا چاہے تو بالکل وہ روک دے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی آزادی دیتا ہے. ہوتا سب اللہ کی مشیت سے ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فاسق انسان اور فسادی کو پسند نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے خوش نہیں ہوگا, اور وہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا, اور نہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور فاسقین سے خوش نہ ہونے کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے سورۃ توبہ کی, فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اگر آپ ان سے خوش ہو بھی جائیں تو یقیناً اللہ فاسق قوم سے خوش نہیں ہوگا. تو فاسق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خروج کرنے والا ہے. جو لوگ تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ فاسق کے معنی کیا پڑھے تھے آپ لوگوں نے, اور کس چیز سے نکلا ہے. فاسق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فاسق ف سین قاف سے نکلا ہے فسقہ, حدود کو کراس کر دینا, یعنی کسی چیز کو توڑ کر پھلانگنا, کوئی چیز کو پھاڑ کر باہر نکلنا. جیسے جب کلی نکلتی ہے, پھول جب بنتا ہے اس سے پہلے وہ کلی ہوتا ہے, تو اس کو بھی فسقہ کہتے ہیں. بیج کو پھاڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی کوئی بھی چیز کو پھاڑ کر کوئی چیز باہر نکلتی ہے تو اس کو فسقہ کہا جاتا ہے. تو فاسق وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتا ہے, حدود کو کراس کرتا ہے, لمٹس کو کراس کرتا ہے. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے, یہ اللہ کی اطاعت سے خروج کرنے والا وہ کافر بھی ہوتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے, یعنی جو مسلسل نافرمانی کرتا رہے وہ فاسق ہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون, اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون, واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. کیا مومن فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں, یہ مہمانی ہے اس کی جو وہ عمل کرتے رہے. مگر جو لوگ فاسق ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے, وہ جب بھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلا رہے تھے. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا یہاں پر کہ مومن اور فاسق بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کافر ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اللہ کے نزدیک دونوں میں بہت فرق ہے. اور فاسق سے مراد عاصی یعنی نافرمان, جو مسلمان ہو لیکن نافرمان ہو. تو اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. تو یعنی فاسق مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند نہیں کرتا, نہ ان کو اور نہ یعنی چاہے وہ نان مسلم ہو چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو. لیکن فاسقین بمانی کافرین کو تو مطلقاً پسند نہیں کرتا, جبکہ نافرمانوں کے معنی میں فاسقین کی نافرمانیوں کو تو پسند نہیں کرتا, جبکہ ان کی اطاعت گزاریوں کو پسند کرتا ہے. جیسے لا یامر بالفحشاء, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیونکہ وہ لوگ جو نان مسلم تھے وہ کہتے تھے بے حیائی کے کام کرتے تھے اور کہتے تھے وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا، اس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کبھی فحاشیہ کا حکم نہیں دیتا. تو انہوں نے اس پر دو چیزوں سے حجت دی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، جبکہ اس نے ان کے اس قول وجدنا علیہ آباءنا کہ ہم نے اس پر اپنے آبا و اجداد کو پایا اس پر سکوت اختیار کیا، اس لیے کہ ان کی یہ بات درست تھی جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی اگر کفار عرب یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے فحش کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی، اس بات کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن جو بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم نے اس پر ہمارے باپ دادا کو پایا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہاں واقعی ان کے باپ دادا نے باپ دادا ہی نے یہ برے کام کیے تھے. تو چونکہ ان کے باپ دادا نے کیے تھے اور اس کی تردید کرنا نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تکذیب کر دی، جو انہوں نے جھوٹ بات کہی تھی کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو اس پر نہیں پایا، اس لیے کہ ان کے بڑے یہ کچھ کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اگرچہ کفر کو ان کے مقدر میں اسی نے کیا ہے، لیکن اس سے اس کا کفر پر راضی ہونا لازم نہیں آتا، وہ اسے ان کے مقدر میں بھی کرتا ہے اور اسے ناپسند بھی کرتا ہے. یعنی کفر اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کے مقدر میں لکھا تھا، لیکن کیوں لکھا تھا یہ بات بھی ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کا علم پہلے ہی تھا کہ وہ بندہ ہی خود کفر کو پسند کرتا تھا، اس کے دل کے اندر کوئی خیر کی طلب ہی نہیں تھی، خیر کی خواہش ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ زمین میں پھرتا ہے تو کوشش کرتا ہے تاکہ زمین میں فساد پھیلائے اور تاکہ تباہ کر ڈالے کھیتی اور نسل کو، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. تو یہ تمام آیات یہاں لانے سے کیا مراد ہے، یعنی رائٹر ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اپنی کتاب میں بتا دیا کہ وہ کیا چیز کو پسند کرتا ہے، کیا چیز کو ناپسند کرتا ہے. اب اگر بندے اس کے باوجود بھی اس کی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، تو پھر اب ان کو اس پر سزا تو ملنی ہی چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جبریہ ہے، یعنی یہ جبر سے کیے جاتے ہیں کام. یعنی اللہ تعالیٰ کفر کو ناپسند کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کفر کی طرف بھیج رہا ہے زبردستی کہ تم کفر کرو. نہیں، ہوتے سارے کام اللہ کی مشیت سے ہیں، لیکن بندے کو ارادے اور اختیار کی آزادی ہے اور بندے کی سوچ اور سمجھ پر چھوڑا گیا ہے، کیونکہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، سوچ سمجھ اور فہم بھی دی ہے. اب بندہ اپنی سوچ سمجھ اور فہم کے باوجود اگر برائی کو پسند کرتا ہے اور وہ غیب پر ایمان نہیں لا رہا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد ان برے کاموں کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ بلا سوچے سمجھے اپنی آخرت کو بھول کر اس برے کام میں انوالو ہو رہا ہے، تو ابھی اس نے اپنی چوائس سے اس چیز کو پسند کیا ہے نا. تو اللہ تعالی یہاں پر ان آیتوں کے ذریعے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسان کی جو کوشش ہوتی ہے زمین میں، وہ نسلوں کو تباہ کرتا ہے، کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، اور اس کی ساری دوڑ دھوپ، ساری کوشش فساد پھیلانے کے لیے ہوتی ہے، اور ایسے فسادی کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ارادہ کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اسے پسند بھی کرتا ہے. جیسے ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے بھلا، یعنی جن بندوں سے وہ محبت کرتا ہے ان کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے. لیکن بندے خود اپنے اعمال سے اصل میں اس کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. تو جو چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے ضروری نہیں کہ اس کا حکم نہ دے. یعنی دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کو کرواتا ہے لیکن ان کو ناپسند بھی کرتا ہے، جیسے کفر کرنا، کسی کا کفر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو اس کو ناپسند ہے لیکن پھر بھی وہ کام ہوتے ہیں، لوگ کفر کرتے ہیں، لوگ شرک کرتے ہیں، لوگ بتوں سے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند تو نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں اس کی مشیت تو ہوتی ہے لیکن اس کی رضامندی شامل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ دیکھیں مشیت کا اور مرضی کا یہاں فرق سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایک چیز ہے، یعنی کوئی بھی کام دنیا میں اللہ کی مشیت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، جب تک اللہ تعالیٰ اذن نہ دے کوئی چیز ہو نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے سب کام، لیکن اس کی رضامندی شامل نہیں ہوتی اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند نہیں آتے، جیسے کسی کا کفر کرنا، کسی کی نافرمانی کرنا، کسی بندے کا گناہ کے کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل نہیں ہے ان کاموں میں، لیکن وہ ہو رہے ہیں کام، تو اللہ کی مشیت ہی سے ہو رہے ہیں وہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی ارادہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اسے پسند بھی کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی طرف سے کسی چیز کو ناپسند کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ ارادے کونیے کے ساتھ اس کی مراد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ناپسند بھی کرتا ہے اور وہ ارادے کونیہ کے ساتھ اس کا ارادہ بھی کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ ایک چیز کو واقع بھی کرتا ہے اور اسے ناپسند بھی کرتا ہے، اور ارادہ شریعہ کے ساتھ اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا اور اسے پسند بھی نہیں کرتا۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ دنیا میں جو چیزیں واقع ہو رہی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو چیزیں واقع ہو رہی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرے یا اس سے وہ راضی بھی ہو بندوں کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اسے واقع کس طرح کرتا ہے، اور کیا اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ ایسی چیز واقع کرے جسے وہ پسند نہیں کرتا؟ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے، جس کا جواب کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو خود خالق ہے، اسے کوئی آرڈر نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا جو بھی دنیا میں واقع ہو رہی ہے یا دنیا کے علاوہ جہاں بھی، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کہ اور کتنی دنیایں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، تو اس بات پر اسے کوئی بھی مجبور نہیں کرتا کہ وہ ایسا کام کرے جسے وہ پسند نہ کرتا ہو، ایسا کام اسے ایک وجہ سے ناپسند ہوتا ہے اور دوسری وجہ سے پسندیدہ اور محبوب، اور یہ اس لیے کہ اس پر مصالح عظیمہ مرتب ہوتی ہے، یعنی اگر یہ سب نہ ہوتا، یہ آزمائشیں نہ ہوتی، گناہ کے کام نہ ہوتے تو ہم نیکیوں کو کیسے سمجھ پاتے بھلا بتائیے، اگر کفر نہ ہوتا تو ہم ایمان کو کیسے سمجھ پاتے، یہ ایمان کی دولت سے کیسے خوشی حاصل کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو ایمان محبوب ہے اور کفر مکروہ یعنی ناپسندیدہ، مگر وہ بڑی بڑی مصلحتوں کے پیش نظر کفر کو اس کی ناپسندیدگی کے باوجود واقع کرتا ہے، اس لیے کہ اگر کفر کا وجود نہ ہوتا تو ایمان کی معرفت حاصل نہ ہو سکتی، اگر کفر کا وجود نہ ہوتا تو انسان ایمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت سے آشنا نہ ہوتا، اگر کفر کا وجود نہ ہوتا تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا قیام نہ ہو سکتا، اگر کفر نہ ہوتا تو جہاد قائم نہ ہوتا، اور اگر کفر نہ ہوتا تو سب لوگ ایک ہی امت ہوتے، وہ نہ اچھائی سے آگاہ ہوتے اور نہ برائی سے آشنا ہوتے، اور اس طرح انسانی معاشرہ تباہی سے دوچار ہو جاتا، اور اگر کفر کا وجود نہ ہوتا تو ہم اللہ کی ولایت سے نہ آشنا رہتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس لیے کہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا اور اس کے دوستوں سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی ولایت کا حصہ ہے، جیسے کہ بیماری اور صحت کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، صحت انسان کو محبوب ہے اور وہ اس کے ساتھ انسیت بھی رکھتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہونا واضح سی بات ہے، اور دوسری طرف انسان کو بیماری ناپسند ہے مگر وہ اس کے باوجود اسے واقع کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں بڑی بڑی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال، اولاد، گھر بار اور جسمانی صحت کے حوالے سے ہر قسم کی نعمت سے نوازا، جس کی وجہ سے وہ احساس برتری کا شکار ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری سے بے نیاز ہیں، یعنی پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں دیتا ہے جس کی وجہ سے بندہ واپس اللہ کی طرف پلٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ لوٹ آئیں، تو انسان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ کی تقدیرات کے بارے میں صحیح سوچ اپنائے گا تو پھر تقدیر کی اچھائی اور برائی کی حکمت سے بھی آگاہ ہو جائے گا، اور اس بات سے بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کرتا اور انہیں مقدر کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت بڑی بڑی مصلحتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جن کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ تیرے علاوہ کوئی اور، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا تو بھی احاطہ کر سکتے نہ تو اور کوئی دوسرا بھی، یعنی کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی جو چھپی ہوئی حکمتیں ہیں مصلحتیں ہیں اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. جیسے سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس بچے کو ختم کر دیا گیا، اس کی جان لے لی گئی، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام جب ساتھ ہوتے ہیں خضر علیہ السلام کے تو ایک بچے کی، ایک بوائے کی وہ جان لے لیتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو آپ نے بہت ہی عجیب سا کام کیا، بہت ہی زیادہ انکار کرنے والا کام کیا آپ نے. تو وہ بچہ بعد میں اس کی کیا حکمت بتاتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کیا بننے والا تھا، بچہ بڑا ہو کر نافرمانی کرنے والا تھا، کفر اپنانے والا تھا، والدین کے لیے تکلیف کا باعث بننے والا تھا. اس لیے دیکھیں کیا ہوا کہ اس کو بچپن میں ہی اس کی جان لے لی گئی تاکہ بعد میں اس کے والدین کو تکلیف سے بچایا جا سکے. اب بظاہر تو وہ والدین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا کہ ان کا بچہ چلا گیا، ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں، یعنی بعض وقت کوئی چیز انسان کو ناپسند ہوتی ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند بھی ہو اور اس کی مراد بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو واقع کیا ہو اور اس کو وہ ناپسند بھی ہو. تو جواب ہے کہ اس میں کوئی انوکھا پن، یعنی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جیسے کہ ایک مریض ہے، مثال دی گئی ہے، وہ بد ذائقہ اور کڑوی دوائیں استعمال کرتا ہے لیکن وہ اس سے خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ دوائیں استعمال کروں گا تو مجھے شفا حاصل ہوگی، میری طبیعت اچھی ہو جائے گی. یا ایک باپ ہے، وہ اپنے بیمار بیٹے کا اپنے ہاتھوں سے آپریشن کرواتا ہے، یعنی ڈاکٹروں کے پاس دیتا ہے، اس کے جسم کو چیرا پھاڑا جاتا ہے. یا بعض وقت باپ اگر سرجن ہو تو اس کو خود آپریشن کرنا پڑتا ہے اس بیٹے کا. تو آپریشن کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ، یعنی وہ ایک ناپسندیدہ کام جو کر رہے ہیں، اس کے جسم کے حصے کو کاٹ رہے ہیں تو اس کی اچھائی کے لیے کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز کو واقع کرنا جو اس کو ناپسند بھی ہو لیکن وہ اس کو واقع بھی کرتا ہو، تو یہ اللہ کی مشیت پر ہی ہے، کیونکہ اسی سے تو پھر آزمائش اور امتحان ہوتا ہے. اسی طرح سے انسانی افعال کا خالق اللہ اور فاعل انسان ہے، یعنی جو ہم جو کام انجام دیتے ہیں. جیسے کل ہی ہماری کلاس چل رہی تھی نا، اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے کہ ابھی جتنی کلاسز چل رہی ہیں یہ ہفتے بھر سے، ہر جگہ ساری چیزوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں ایک ہی ٹاپک پر آ گئی ہیں. چاہے وہ سورہ آل عمران کی تفسیر ہو، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، وہاں پر بھی عقیدے کی بات آئی تھی. علوم القرآن ہمارا چل رہا ہے، وہاں پر بھی عقیدے کی بات آئی تھی. جیسے کہ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور جہاں بھی کلاسز چل رہی ہے اتفاق سے سارے ٹاپک مکس ہو رہے ہیں الحمدللہ، یعنی سبحان اللہ کیسے سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ ہیں، یعنی یہ ہم دیکھتے ہیں. تو اور ابھی ہم نے صحیح بخاری کا کل انٹروڈکشن کروایا اس میں غراز سینٹر میں، تو اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ امام بخاری کو آخر وقت میں ان کے شہر میں کیوں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کیوں ان کے لوگ خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ لوگوں نے پروپیگنڈا ایسا کر دیا تھا کہ امام بخاری جو انسان کے افعال ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے. یعنی انہوں نے جھوٹی بات یا کچھ الگ عجیب سی بات امام بخاری کی طرف منسوب کر دی تھی. تو اس لیے امام بخاری نے آخری عمر میں ایک اسپیشل کتابچہ لکھا تھا کہ انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے کیسے نئے نئے عقیدے پیدا ہوتے ہیں، کیسے کیسی بگاڑ پیدا ہوتی ہے سوچ میں لوگوں کے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے علماء رکھے ہیں جنہوں نے اس بگاڑ کو سدھارنے کی کوشش کی الحمدللہ. تو امام بخاری نے اسپیشلی ایک کتابچہ لکھا تھا آخر میں کہ انسانی افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. یعنی ہم سے جو فعل انجام ہوتے ہیں، جو کام ہم انجام دیتے ہیں، اس کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی ہم سے جو بھی کام سرزد ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ، اب جیسے کوئی انسان گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا گناہ کی طرف قدم بڑھانے کو یا گناہ کے کام کرنے کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی وہ انسان چل کر جا رہا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے پیروں کی طاقت سلب کر لے اور اس کے پیر جام ہو جائے وہیں پر ہی، جکڑ دیے جائیں اور وہ چل نہ سکے. ہے نا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر؟ آپ بتائیے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسان کو روک دے. تو جو اس کے افعال ہیں، انسان کے افعال، اس کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو بندے حقیقتاً فاعل ہیں اور اللہ ان کے افعال کا خالق ہے. اور یہ ان کا قول صحیح ہے کہ بندے اپنے فعل کو حقیقتاً، یعنی جو بندہ ہوتا ہے اپنے فعل کو، جو کام کر رہا ہے، حقیقتاً سر انجام دینے والا ہے، جبکہ اللہ اس کے فعل کا حقیقتاً خالق ہے. یعنی حالانکہ کام تو ہم کر رہے ہیں، ہے نا، کام ہم سے سرزد ہو رہے ہیں نا، ہم انجام دے رہے ہیں کام، لیکن اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور اس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. لیکن اس صحیح عقیدے کے خلاف دو گروہ ہیں. پہلا گروپ معتزلہ کی شاخ سے نکلا ہے، معتزلہ سے نکلا ہے اس کی شاخ، اور وہ قدریہ فرقہ ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ بندے اپنے افعال کے حقیقتاً فاعل ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان کے افعال کا خالق نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بندے خود خالق ہیں اپنے افعال کے، یا بندے خود فاعل ہیں اپنے افعال کے. اور دوسرا گروہ جہمیہ سے ہے، جبریہ کا گروہ، جو کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور بندے حقیقتاً اس کے فاعل نہیں ہیں. یعنی ان کی طرف افعال کو ازراہ تجوز مضاف کیا گیا ہے، وگرنہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. تو جبریہ کے اس قول کی وجہ سے کیا خرابی پیدا ہو سکتی ہے؟ اسی کی وجہ سے وحدت الوجود کا عقیدہ سامنے آتا ہے، جو غلط عقیدہ ہے. یعنی نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہتے کہ مخلوق ہی اصلاً اللہ ہے. نعوذ باللہ، کہتے نہیں کہ ہر انسان کے دل میں اللہ ہوتا ہے، ایسا کہتے ہیں نا وہ لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں، بہت ہی غلط بات ہے. اس قول کا یہ بدترین نتیجہ بھی نکلے گا کہ پھر زنا، چوری، شراب، ظلم، زیادتی جیسے افعال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا پڑے گا، والعیاذ باللہ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جبرن یہ سب کام انسان سے اللہ تعالیٰ ہی کرواتا ہے. تو ٹھیک ہے، ہر کام کا حکم تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو پھر چوری کو ناپسند کرتا ہے، شراب نوشی کو ناپسند کرتا ہے، اس نے حرام قرار دیا ہے ساری چیزیں، ظلم کو، زیادتی کو. تو جبریہ بھی غلط ہیں اور قدریہ بھی غلط ہیں. تو یہاں پر رائٹر اصل میں جبریہ اور قدریہ دونوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں، دونوں کے نظریے کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا کہا انہوں نے؟ کہ انسانی افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے فاعل انسان ہیں. یعنی بندے حقیقتاً فاعل ہیں، یعنی کرنے والے ہیں، اور اللہ ان کے افعال کا خالق ہے. تو بندہ مومن بھی ہوتا ہے اور کافر بھی، نیک بھی ہوتا ہے اور بد بھی، نمازی بھی ہوتا ہے اور روزے دار بھی. یعنی ایمان و کفر، نیکی اور بدی، صلات و صیام جیسے کوالٹیز کے ساتھ بندے کو موصوف کیا جاتا ہے، یعنی اس کو نسبت دی جاتی ہے کہ وہ یہ فلا فلا کوالٹیز اپنے اندر رکھتا ہے. کسی اور کو نہیں، بندہ ہی مومن ہوتا ہے اور بندہ ہی کافر، وہی نیک ہوتا ہے اور وہی بد، نمازی بھی بندہ ہوتا ہے اور روزے رکھنے کا پابند بھی بندہ ہی ہوتا ہے. بندہ ہی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے اور فرائض ادا کرتا ہے، اور بندہ ہی ان امور سے انحراف بھی کرتا ہے. یعنی وہی بندہ بعض اوقات ان تمام چیزوں سے، ان تمام کاموں سے منہ بھی موڑتا ہے. تو بندے کو اس فعل سے موصف نہیں کیا جا سکتا جو حقیقتاً اس کا فعل نہ ہو. جو حقیقتاً اس کا فعل نہ ہو، یہ اصل میں جبریہ فرقے کی تردید ہے یہ جملہ. یعنی جبریہ کیا کہتے ہیں؟ کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور بندے حقیقتاً اس کے فاعل نہیں ہیں. یعنی بندے نہیں کرتے ہو کام، یعنی جو بھی اگر کوئی برا کام ہو یا اچھا کام ہو تو جبریہ کہتے کہ بندے نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے زبردستی کرواتا ہے. یہ اسی لیے تو ان کو جبریہ کہا گیا نا، کیونکہ وہ جبر کے قائل تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ جو بھی کام ہوتے ہیں جبر سے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، جو کام ہوتے ہیں اس لیے ہم کو جزا اور سزا کیوں ملے. جب ہم وہ کام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم کو سزا کیوں ملے؟ یہ ان کا کہنا تھا جبریہ کا. جی بالکل, یہ کرما ایک نیا لفظ نکل گیا. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پڑھا تھا جو لیول ون میں ہم نے کرما کا لفظ پڑھا تھا کہ کرما کہہ کر بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں کہ کیا کرے کرما, یعنی ہماری تقدیر میں لکھا تھا. یا ہاں جیسے کیا تھا ویسے, جیسا کرنی ویسی بھرنی, ایسا تو نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دے, اس سے درگزر فرما دے. تو بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسری قوموں سے ہمارے اندر آ گئی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اوپر عبادتوں کا پڑھا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ وغیرہ ساری چیزیں, حج وغیرہ, تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کرتے ہیں اس میں دو طریقے بتائے گئے ہیں, دو درجے, دو قسمیں. ایک عبودت, عبودیت عامہ ہے, اور ایک عبودیت خاصہ. یعنی ایک عام عبودیت یہ اللہ تعالیٰ کے امر کونی کے سامنے سر جھکا دینے سے عبارت ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, زمین و آسمان میں رہنے والے تمام کے تمام اپنے رب کے سامنے بندے بن کر حاضر ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم کونی ہوتا ہے تو ہر ایک کو وہاں سر جھکانا ہی پڑتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے کہا تھا کہ خوش ہو کر آؤ یا ناخوش ہو کر آؤ, تمہیں تو آنا ہی ہوگا, یعنی اطاعت کرنی ہی پڑے گی. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیا تھا. اور جو عبودیت خاصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے امر شرعی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے, جیسے کہ شریعت نے جو احکامات ہمارے اوپر فرض کیے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا. تو یہ عبودیت پہلے سے بھی زیادہ خاص ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ ہے جس میں ہر ایک کو سامنے, یعنی اللہ تعالی کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہی پڑتی ہے, عبودیت عامہ, اور ایک عبودیت خاصہ جو اللہ تعالی کی خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ, جن کی یہاں پر صفات اللہ تعالیٰ نے بولی کہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں. اور خاص اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ کی جو خاص ہے وہ عبودیت, وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چوز کرتا ہے اپنے بندوں میں سے کس کو رسول بنانا ہے. تو انسان اور اس کی قدرت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, بندوں کو اپنے اعمال پر قدرت حاصل ہے اور وہ ارادہ بھی رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کا بھی خالق ہے اور ان کی قدرت و ارادے کا بھی. یعنی ہمارے اندر جو قدرت ہے, یہ طاقت ہے, یعنی ہم کوئی کام کرنے کی جو طاقت رکھتے ہیں, قدرت رکھتے ہیں. جیسے کیا چیز ہمارے اختیار میں, آپ بتائیں, یعنی ہم انسانوں کے اختیار میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا تو ہم اس کے مالک تو ہو گئے اس مال و دولت کے, لیکن ہماری قدرت میں ہی ہے نا یہ چیز کہ ہم کسی کو دیں کسی کو نہ دیں, ہے نا, کسی کے ساتھ اچھائی کریں یا کسی کے ساتھ اچھائی نہ کریں, ہماری قدرت پر ہے نا, ہے یا نہیں ہے, یہ ڈیپینڈ. لیکن اس قدرت اور ارادے کا خالق بھی کون ہے, مالک کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے, اللہ تعالیٰ ہی ہم کو توفیق دے گا تو ہم اس کو کسی اور کو دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نہ دے ہمارے دل کے ارادے کی وجہ سے جو بھی ہو تو ہم نہیں دیں گے. تو یہاں پر رائٹر یہ بتا رہے ہیں کہ بندوں کو اپنے اعمال پر قدرت تو حاصل ہے اور ہم ارادہ بھی رکھتے ہیں, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا بھی خالق ہے اور ان کی قدرت اور ارادے کا بھی. بظاہر ہم کو کیا لگ رہا ہے کہ ہمارے اختیار میں ہیں ساری چیزیں, یہ گھر کے مالک ہم ہیں سمجھے, یہ کار کے مالک ہم ہیں, یہ فلاں سارے گھر میں جو چیزیں ہیں ہمارے, اس کے مالک ہم ہیں, ہے نا. لیکن ہم کو ان چیزوں پر قدرت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ, یا ان چیزوں کے لیے جو بھی ارادہ ہم کو کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ, اصل اس کا مالک کون ہے یا کون اس پر اختیار رکھتا ہے, اللہ تعالی. جبریہ کو اس سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندوں کو نہ تو کوئی قدرت حاصل ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ارادہ ہے، بلکہ وہ اپنے اعمال کے لیے مجبور محض ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جبریہ کا فرقہ ہوا، جبریہ کا جو کانسیپٹ ہوا۔ جبریہ کا کانسیپٹ کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جبریہ کا کانسیپٹ کہ انسان مجبور ہے، اس کو کوئی چیز پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ اور قدریہ اس کے خلاف کہتے ہیں، ان کو اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ بندے کے فعل، اس کے ارادے اور قدرت کا خالق نہیں ہے، یعنی بندے جو بھی کرتے ہیں خود سے ہی کرتے ہیں۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں اور جبریہ ہوتے ہیں، یعنی جبر سے ہوتے ہیں، یعنی بندہ تو مجبور محض ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، بس ایک کٹھپتلی ہے۔ اور دوسرے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز، یعنی جو بندے جو قدریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ بندے کے فعل، اس کے ارادہ اور قدرت کا خالق نہیں ہے۔ گویا کہ اس عبارت کے ساتھ بندے کے فعل کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی وجہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کا فعل قدرت و ارادے سے صادر ہوتا ہے، اور قدرت اور ارادے کا خالق اللہ ہے، اور جو کچھ مخلوق سے صادر ہوگا وہ بھی مخلوق ہوگا۔ اور وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بندے کا فعل جبری نہیں ہے بلکہ اختیاری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ قدرت اور ارادے سے صادر ہوتا ہے۔ اگر قدرت اور ارادہ نہ ہوتے تو اس سے فعل صادر نہ ہوتا، اور اگر صرف ارادہ ہی نہ ہوتا تو بھی اس سے فعل کا صدور نہ ہوتا، اور اگر اس فعل کا جبر، یعنی جبری ہونا واقع ہوتا تو اس کے لیے قدرت اور ارادہ شرط نہ ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں اور وہ نیک کام کرنے کے لیے کوئی فورس ہمارے اندر ہوتی ہے نا، کوئی ہمارے اندر پہلے ارادہ ہوتا ہے، ہم پہلے ایک ارادہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں یا عزم پیدا کرتے ہیں اپنے اندر، پھر وہ نیک کام انجام دیتے ہیں، تو یہ جو ارادے کا پیدا ہونا یا اس کام کو انجام دینا، اس کی توفیق بھی اللہ سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ لیکن جبریہ اور قدریہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف چلے گئے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، سب انسان مجبور محض ہے اور جو بھی کچھ ہوتا ہے بس وہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور دوسرے کا کہنے کہ نہیں، سب کچھ اسی کے ارادے سے ہوتا ہے، کسی کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ تو دونوں کا اوپینین غلط ہے اور دونوں فرقے غلط ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ہم کو ارادے اور اختیار کی آزادی تو دی ہے، ہمیں اچھائی اور برائی کا فرق بھی بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو قدرت دی ہے کسی کام کے کرنے کی، طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی بھی کام کے کرنے کی، اور ہمیں اچھائی اور برائی کا فرق بھی بتا دیا۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ کو یاد ہوگا، وما توفیقی الا باللہ، یہ جملہ ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کس نبی نے کہا تھا کہ جو بھی نیک کام ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ کوئی انسان اس پر قادر ہے بھلا؟ اور ہمیں آج بھی کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی کوئی ہم اچھا کام کرتے ہیں تو یہ جملہ اس پر لکھا جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیں سرٹیفکیٹ پر بھی یہ جملہ لکھتے ہیں کہ وما توفیق الا باللہ، یہ جو سرٹیفکیٹ مجھے ملا ہے یہ میری قابلیت پر نہیں ملا ہے، بلکہ کیا شامل ہے اس میں آپ بتائیں؟ کیا ہم صرف محض اپنی قابلیت کی بنا پر پاس ہوتے ہیں، یا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کرتے ہیں؟ نہیں، جو توفیق بھی ایون جو نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے، کس کی طرف سے ملتی ہے ہم کو؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یعنی ہم نیکی کر کے یہ نہیں کہہ سکتے، اپنی کالر نہیں کھڑی کر سکتے ہم کہ واہ میں تو بہت زیادہ نماز کی پابند ہوں، میں تو تہجد پڑھتی ہوں، اور یہ سارا کریڈٹ میرے اوپر ہی آتا ہے کیونکہ میں تہجد گزار ہوں، میں اٹھتی ہوں روزانہ۔ ایسا کہہ سکتے ہیں ہم؟ کریڈٹ خود لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ یا یہ کہہ سکتے کہ وہ اللہ نے ہی اٹھا دیا تو اٹھے، ہمارا کوئی اس میں اختیار نہیں تھا؟ ایسا بھی نہیں آپ کہہ سکتے۔ جیسے علی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نے ایک بہت مشہور حدیث سے، ہم نے پیچھے بھی پڑھائے ہیں ہم لوگ اسی میں عقیدے میں، کہ آپ نے تہجد کے لیے کہا تھا رات کی نماز کے اٹھنے کے لیے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا علی رضی اللہ عنہ؟ کسی کو یاد ہے وہ واقعہ؟ رسول اکرم نے جو کہا تھا ایک دفعہ، جب آپ اپنی بیٹی اور داماد کے پاس گئے اور تہجد کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں تو اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں، وہی ہمیں اٹھاتا ہے اور وہی ہمیں سلاتا ہے، تو یعنی ہم انہیں نیند پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو رسول اکرم جو ہے بہت افسوس کرتے ہوئے نکل گئے کہ ہائے انسان کیسا ہے، کہ کیسے وہ بہانے بناتا ہے اور کیسے وہ ایکسکیوزز دیتا ہے اور کیسے وہ دلیلیں دیتا ہے۔ یعنی ہم اپنی نیند پر کنٹرول کرنے پر قادر ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں آپ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ، یعنی انسان ارادہ کرے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ چیز کو اگر ہم سمجھ گئے یقین جانے ہماری زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ جو لوگ بہت سارے بہانے بناتے ہیں نا کسی چیز کو، کچھ کاموں کے لیے، کسی چیزوں کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ سبحان اللہ، بہت یہ عقیدے کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی آیت ہے۔ جو لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاتے ہیں یا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے رکھے ہیں کہ اللہ نے ہی نہیں چاہا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم ضرور کر لیں گے، اس طرح سے جو بہانے بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ تم میرے راستے میں جدوجہد تو کرو، میں تو تمہارے لیے راستے کھولتا چلا جاؤں گا، اور میں تو ہوں ہی محسنین کے ساتھ۔ یعنی تم اگر محسن بننے کی کوشش کرو گے، تم احسان کے لیول پر تم کام کرو گے، تو میں تو تمہارے لیے پورے راستے کھول دوں گا۔ پھر تو جب دریا بھی راستہ بنا دیتا ہے نا، کیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا تھا، کوشش کی تھی نا انہوں نے، جدوجہد کی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی، جو کوشش بھی کی، جدوجہد بھی کی، دشمن سے ڈرے بھی نہیں، اللہ پر اتنا توکل تھا۔ پھر وہ 313 یا 317 نکل گئے تھے، نہیں نکل گئے تھے میدان بدر میں، کیا سورسز تھے ان کے پاس، تو توکل کس پر تھا، بھروسہ کس پر تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تو یعنی آپ جدوجہد تو کریے، آپ کوشش تو کریے، اللہ تعالیٰ پھر راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو جبری اور قدریہ فرقے کی وجہ سے، یہ جبری اور قدریہ سوچ آج ہمارے مسلم معاشرے میں اتنی زیادہ ہے، یقین جانیے میں تو کہتی کہ ہم یہ نام نہیں جانتے۔ ہمارے معاشرے کے لوگ بہت سیدھے سادے لوگ ہیں، میں مانتی ہوں۔ کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا ابھی عقیدہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ تو آج کل ایسے تو گمراہ تو نہیں ہیں مسلمان، لیکن یہ ہماری سوچ ہے نا کہ نہیں ہے گمراہ، لیکن وہ سوچ ان ناموں کے ساتھ نہیں ہے، وہ گمراہی والی سوچ۔ وہ سوچ اس طرح سے ہے کہ ہاں اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے نماز، ہاں اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے نیک کام بھی، کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہی نے توفیق نہیں دی تو ہم نہیں کر سک رہے یہ کام۔ بعض لوگ روزوں کے بارے میں بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت ہی نہیں دی روزہ رکھنے کی، کیا کریں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ یہ سب کیا ہے، یہ جبری اور قدریہ فرقے کی ایسا سمجھے کہ سیکنڈ ورژن ہے یہ۔ جی، ہر کام کر کے اللہ تعالیٰ پر بلیم ڈال دینا، جیسے یہ کام تو سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا نا، سر یہ سارے جو فرقے جو نکلے تھے تو شیطان کی ہی تو سوچ کی پیداوار تھے نا یہ۔ اور شیطان نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، یعنی میں زیادہ بڑا ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو ہی بلیم کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ دیکھیں اس کی نافرمانی کی حد، آپ دیکھیے کہ جس رب نے اس کو فرشتوں کے ساتھ مقام عطا کیا تھا اسی رب کو بلیم کر رہا ہے، اور رب بھی مان رہا ہے کہ ربی فبیما اغویتنی، کہ اے میرے رب، رب مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ مانتا ہے، رب مانتا ہے، بوجہ تیرے گمراہ کرنے کے مجھے، یعنی تو نہیں مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آج بھی ایسی سوچ بہت زیادہ ہے کہ جو سارا اپنے قصوروں کا بلیم اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتے ہیں، یا اپنی سستی اور کاہلی کا بلیم بھی اللہ پر ڈالتے ہیں کہ کیا کریں، اللہ ہی نے توفیق نہیں دی، ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر بہت سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ ناموں کے ساتھ یہ فرقے نہیں ہیں آج، یعنی جبری اور قدریہ نام سے نہیں ملیں گے آپ کو یہ فرقے آج ہمارے معاشرے میں، لیکن سوچ سیم ویسی ہی ہے۔ جی ہاں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، جو آپس میں انبن ہے خاندانوں میں، جیسے دو بھائیوں میں یا دو دیورانی جٹھانیوں میں یا آپس میں ہی کہتے کہ نہیں، وہ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم ان سے بات کریں، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم ان سے تعلقات استوار کریں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قطع تعلقی کو پسند ہی نہیں کرتا، یا قطع رحمی کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتا۔ تو یہ سوچ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، حالانکہ ان قدریہ کے نام سے نہیں ہے یا جبریہ کے نام سے نہیں ہے، لیکن یہ سوچ موجود ہے. آپ ایگری کریں گے نہیں کریں گے اس سے؟ جی بالکل. پھر اس کے لیے استدلال کرتے ہوئے، یعنی دلیل دیتے ہوئے رائٹر یہاں پر کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے اور تم نہیں چاہ سکتے ہو مگر صرف اس صورت میں کہ اللہ رب العالمین چاہے. سبحان اللہ، سورۃ تکویر کی جو آیت ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. بہت خوبصورت یہ آیت ہے ہمارے سمجھنے کے لیے. تو لمن شاء منکم ان یستقیم، اس سے جبریہ کا رد ہوتا ہے، اور وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس سے قدریہ کا رد ہوتا ہے. سبحان اللہ، قرآن سے ہی دلیل مل گئی. تو رائٹر کہتے ہیں کہ مشیت اور خلق کے اس درجے کا اکثر قدریہ انکار کرتے ہیں جنہیں رسول اکرم نے اس امت کی مجوسی قرار دیا ہے. یعنی مجوسی وہ لوگ تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے. ایران کے جتنے لوگ تھے وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آتش پرست تھے وہ لوگ، یا ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے. تو رسول اکرم نے قدریہ کو اس امت کے مجوسی قرار دیا، یعنی ایک طرح سے وہ نان مسلمز ہیں. جی بالکل، زردشت بھی کہتے ہیں ان کو. اور تو یعنی اکثر قدریہ اس درجے کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے فعل کا پورا اختیار رکھتا ہے، اس میں اللہ کی مشیت اور خلق کارگر نہیں ہوتی. لا حول ولا قوۃ الا بالله، کتنی بڑی بات ہے نہیں؟ ایسا بھلا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی اس میں، بلکہ انسان اپنے فعل کا پورا اختیار رکھتا ہے. کیونکہ مجوسیوں کے نزدیک حوادث کے دو خالق ہیں. یعنی جو اس وقت جو مجوسی تھے، جو آتش پرست لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ حادثات جو ہوتے ہیں اس کے دو خدا ہیں، نعوذ باللہ، ایک خیر کا خدا ہے اور دوسرا شر کا خدا ہے. وہ کہتے تھے کہ خیر کا خالق نور ہے اور شر کا خالق تاریکی، اس لیے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. قدریہ مجوسیوں کے ساتھ یہ مشابہت رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک حوادث کی دو قسمیں ہیں. یعنی جو قدریہ فرقہ، وہ کہتے ہیں کہ حوادث کی دو قسمیں، یعنی جو بھی واقعات اور حادثات ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. اللہ کے فعل سے وقوع پذیر ہونے والے حوادث، یعنی جو اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق ہیں. اور بندوں کے فعل سے وقوع پذیر ہونے والے حوادث، جو کہ صرف بندوں کا فعل ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا تخلیقی عمل دخل نہیں ہوتا. استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو پھر سمجھ میں آ گیا آپ کو قدریہ کو مجوسی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو پرانے جو ایرانین تھے، نان مسلمز، وہ خیر اور شر کے دو خدا کو مانتے تھے، اور وہ خیر کے خدا کو نور کہتے تھے اور شر کے خدا کو تاریکی، یعنی اندھیرا. اور اسی لیے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ وہ خیر کا خدا تھا، نعوذ باللہ، ان کے نزدیک. اور قدریہ بھی کیا کہتے ہیں کہ دو قسم کے حادثات ہوتے ہیں دنیا میں. تو ایک قسم کا جو حادثہ وقوع پذیر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فعل سے تعلق رکھتا ہے. یعنی انسانوں کا پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے. جو دوسرا حادثہ ہے، یہ دوسرے جو حوادث ہیں جو صرف بندوں کے فعل ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا تخلیق کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، ایسا کہتے ہیں وہ لوگ. تو پھر اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ارادے اور اختیار کی آزادی تو دی ہے. ہمارے پاس ارادہ اور اختیار بھی سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات ہم کسی، یعنی ہر چیز پر ہم قادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نہ چاہے تب تک وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے کہ ہم اچھا راستہ چوز کریں یا برا راستہ اپنائیں، خیر کو اپنائیں یا شر کو اپنائیں. اور ہمارے دل کے اندر کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو پھر اسی راستے پر لے کر جاتا ہے، یا آگے اس کے سامنے ویسے ہی راستے کھولتا ہے، تاکہ اس کو مزید آزمائے اللہ تعالیٰ. اس کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ چیزیں، لیکن اصل خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. امید ہے بات سمجھ میں آئے گی. تو حدیث میں کیا تھا کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کے مجوسی ہوتے ہیں، اور میری امت کے مجوسی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر کا کوئی وجود نہیں. کچھ لوگ تقدیر کو بھی نہیں مانتے ہیں نا. یہ حدیث حسن ہے، اصل میں حسن درجہ رکھتی ہے. تو اب باقی کا ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.